پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے پروگرام میں کن موضوعات پر ہم اپنے ماہرین سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے بات ہوگی پاکستان کے وزیر دفاع کی جانب سے اس بیان پر کہ امریکہ سے پاکستان کا عملاً انٹیلیجنس کے بارے میں کوئی تعاون نہیں ہے. اس حوالے سے دونوں ملکوں کے تعلقات پر گفتگو ہوگی، جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے جو مختلف موضوعات ہوں گے، جن میں امریکہ کی اقوام متحدہ میں سفیر نکی ہیلی نے افغانستان کا دورہ کیا ہے اور وہاں سے واپسی پر انہوں نے وائس آف امریکہ کی گریٹا وین سسٹرن کو ایک انٹرویو دیا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان، ایران، افغانستان اور فلسطین کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اس پر بات ہوگی، جس کے بعد فاٹا کا ریفارمز کا مسئلہ ہوگا، اس پہ ہم گفتگو کریں گے. کراچی میں ایک نوجوان نقیب اللہ کو مارے جانے کے خلاف، جس کو کہا جاتا ہے کہ پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے، اور مختلف اس کے بارے میں حکومت اور اس کے گھر والوں اور سول سوسائٹی کی طرف سے مختلف بیانات آ رہے ہیں، اس بارے میں گفتگو ہوگی. اور آخر میں ہم بات کریں گے امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کے مشرق وسطی کے دورے کی. تو آغاز کرتے ہیں پروگرام کا ہمارے ساتھی محمد اشتیاق کی، یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے وزیر دفاع کے بیان کے بارے میں.
پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس وقت عملاً سیکیورٹی اور انٹیلیجنس تعاون موجود نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ توقع کرنا کہ وزارت دفاع امریکی سفارت خانے کو ایک نوٹس کے ذریعے اطلاع دے گی کہ اب ہم تعاون روک رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ یہ تعاون کسی تحریری معاہدے کی بنیاد پر شروع نہیں ہوا تھا.
ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ تعاون کسی تحریری معاہدے کی بنیاد پر شروع نہیں کیا گیا تھا. یہ 2001 میں جب 9/11 کے واقعات ہوئے نیو یارک میں، اس کے فوراً بعد چونکہ پاکستان میں ایک آمرانہ حکومت تھی، انہوں نے بغیر کسی تحریری معاہدے میں لائے ہوئے اس معاملے کو شروع کر دیا، بیسز بھی دے دیے، ایئر لائنز آف کنٹرول بھی دے دیں، جو کمیونیکیشن ہے، گراؤنڈ لائنز بھی دے دیں. تو بہت بڑا تعاون پاکستان نے کیا، جس میں انٹیلیجنس تعاون تھا، جس کے نتیجے میں امریکہ اور پاکستان مل کر انہوں نے کام کیا اور اس خطے سے القاعدہ کو ختم کیا. وہ ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ جب تعاون ہوگا تو بہتر مثبت نتائج آئیں گے، جب اگر آپس میں جو ہے وہ دشنام ترازی ہوگی تو پھر آج کے حالات ہو جائیں گے، جس میں وہ جو جس طرف ہم جانا چاہتے ہیں، ایک مستحکم افغانستان، ایک جمہوری افغانستان، اس طرف ہم پیش رفت نہیں کرتے اور باہمی دشنام ترازی میں پھنس جاتے ہیں.
جی رانا اطہر جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان ہاؤس ایک تھنک ٹینک ہے، اس کے سربراہ ہیں، اور یہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہیں، جن کا تعلق مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے. رانا اطہر جاوید صاحب، آغاز میں آپ سے کروں گا. آج وزیر دفاع نے یہ بات کہی ہے، کل پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ کہا تھا کہ ان کے علم میں یہ نہیں ہے کہ تعاون نہیں ہو رہا. یہ آخر اداروں کے درمیان کوئی تعاون نہیں ہے، یا یہ کہ یہ ایک کوئی سوچا سمجھا طریقہ کار ہے؟
نہیں، میرے خیال میں جعفری صاحب آپ اس کو اس طرح دیکھیے کہ جو بیان ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری بھی ہے. انہوں نے کہا کہ عملاً اس وقت نہیں ہے کوآپریشن. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ ان ریٹن اس کے تحت ہو رہا تھا اور ایکسچینجز ہو رہی تھیں انٹیلیجنس انفارمیشن کی آن دا گراؤنڈ اور یا آف دا گراؤنڈ افغانستان میں یا دوسری طرح، اگر وہ اس وقت نہیں ٹیک پلیس ہو رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعاون ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سسپینشن ہوتی ہے بعض اوقات، کہ جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹویٹ کے بعد یا اس کے بعد باقی چیزیں ہو رہی تھیں اور بیانات آ رہے ہیں بیک اینڈ فورتھ، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جنرل جوزف کی کال کے بعد معاملات تھوڑا بہتر ہوئے ہیں اور پھر وہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی ایک فارن افیئرز کی بھی آئی ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی. تو میرے خیال میں اس کو اس پیرائے میں لیجئے کہ یہ عملاً نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہو رہی جس کو آپ ٹینجیبل طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے انٹیلیجنس ایکسچینج ہوا ہے, اور ویسے بھی جو انٹیلیجنس ایکسچینجز ہو رہی ہوتی ہیں فورن آفس کو اس کا علم اس وقت ہوتا ہے جب فورن آفس کے لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ڈائیکوٹمی نہیں ہے, اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ صرف جو سیمینٹکس ہے, جو لفظوں کا جو فارمولیشن ہوئی ہے, انہوں نے بھی یہی کہا. آپ دیکھیے کہ کہا ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کی ویریفیکیشن ایز سچ ہائیسٹ ایشلون سے ابھی نہیں ہوئی. کہ جس میں آپ کو پتا ہے ڈیفینس منسٹر بے شک پہ, کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے تمام جو ڈیفینس کے ادارے ہیں ان کا وہ سربراہ ہوتا ہے, ایک طرح سے پرائم منسٹر ہوتا ہے ویسے تو, لیکن میرا مطلب ہے وہ ان کا فیس ہوتا ہے. مگر اس میں کوئی ابھی اس کے اوپر ججمنٹ میرے خیال میں نہیں ہو, اس کا یہ تجزیہ میرے ذاتی خیال میں تو یہی ہوگا کہ ویٹ اینڈ سی کریں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہمارے علم میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر معاملات پیچیدہ ہوں گے تو یہ ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں گے جی چونکہ امریکہ نے بھی تعلقات وہ کہا ہے کہ جی ہم سیکیورٹی وہ نیشنل سیکیورٹی پہ وہ ختم کی ہے امداد یا روکی ہے, تو جب تک وہ نہیں ہوتی تو ہم بھی روکتے ہیں انفارمیشن کی شیئرنگ. اور یہ آپ کو پتا ہے ایک میکانزم ہوتا ہے, یہ جو سپورٹ بھی مل رہی تھی سی ٹی کے ایریے میں یا اس میں بھی اور جو بھی کوالیشن فنڈ کے اس کے حوالے سے تھی, اس میں یہ دو ڈفرنٹ ایریاز کی تھی. یعنی کہ نیشنل سیکیورٹی میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی تھی, افغانستان سے کوئی پار ہوتا ہے یا یہاں سے کوئی جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی انفارمیشن دیتے ہوں گے, وہاں پہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے پاکستان کہتا تھا کبھی کہ ٹی ٹی پی کے یہ لوگ یہاں چھپے ہوئے ہیں ان پہ ڈرون اٹیک کریں, انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی تھی. تو یہ اس وقت صورتحال چونکہ تھوڑی گرم ہو گئی تھی زیادہ, اب وہ ٹھنڈا ہونے میں اس کو وقت لگے گا. تو اس پیرائے میں میرے خیال میں وزیر دفاع نے کہا ہوا کہ اس وقت عملاً نہیں ہو رہی, اور انہوں نے آگے سے کہا کہ جی ہمارے علم میں نہیں ہے.
اچھا
میرے خیال میں آپ اس کو اس طرح لیجیے. جی
ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب. ابھی یہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے یہ کہا ہے, اور ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ کے بعد جو سیٹ کام تھے اس کے کمانڈر نے پاکستانی فوج کے سربراہ سے گفتگو کی, پھر یہاں سے ایک ڈیلیگیشن گیا. لیکن ابھی امریکہ میں امریکہ کی جو سفیر ہیں اقوام متحدہ میں نک ہیلی, انہوں نے دورہ کیا افغانستان کا سیکیورٹی کونسل کے ایک مشن کے ساتھ, اور واپس جب وہ آئی ہیں تو وائس آف امریکہ کی گریٹا وین سسٹرین کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے پاکستان کے بارے میں ان خیالات کا اظہار کیا.
And Pakistan has continued to harbor terrorism. Now we're doing things differently. We are not going to reward bad behavior.
وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے بار بار پاکستان سے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے, لیکن پاکستان اس پر آمادہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کو اربوں ڈالر کی فوجی امداد اس لیے نہیں دیتا کہ پاکستان ایسے دہشت گردوں کی پشت پناہی کرے جو ہماری فوجیوں کو ہلاک کرتے ہیں. نکی ہیلی نے امید ظاہر کی فوج امداد روکنے سے پاکستان کو ایک واضح پیغام جائے گا, اور وہ شاید مذاکرات کی میز پر واپس آنے پر رضامند ہو جائے اور اپنا رویہ تبدیل کر لے. یہ کیا مکس سگنلز جا رہے ہیں واشنگٹن سے؟ ڈاکٹر زبیر اقبال,
یہ کہ یہ ڈفرنٹ لیول پر ڈفرنٹ قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. جہاں تک نکی ہیلی کا تعلق ہے, یاد رہے کہ ان کا کوئی آپریشنل وہ ایک سٹیٹمنٹ دے سکتی ہیں, لیکن نہ تو وہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اثر انداز ہو سکتی ہیں اور نہ پینٹاگون پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں. پینٹاگون اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اپنی پالیسیز ہیں, کام کر رہے ہیں, نیگوشیشنز پرائیویٹلی ہو رہی ہیں اور وہ چلتی رہیں گی. یہ جو سٹیٹمنٹ دی گئی تھی اس کا بیسک مقصد صرف یہی تھا کہ پبلک میں جو پوسچرنگ ہو رہی ہے اس کو قائم رکھا جا سکے. اس کی افسوسناک اثر یہ ہوتا ہے کہ دوسری سائڈ جو ہے جو اس کو سیریسلی لے سکتے ہیں, جو کہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے. اگر اس کو سیریس لیتے ہیں تو ریئیکٹ کریں گے, اور ریئیکشن میں ہو سکتا ہے کہ جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں ان کا برا اثر پڑے. یاد رہے کہ اس قسم کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کو کسی حد تک تقویت دی جائے اور ان کو یہ شروع دی جائے کہ امریکہ ان کے ساتھ ہے اور وہ پاکستان پہ پریشر ڈالتا رہے گا. یاد رہے کہ اس سے افغانستان کی مشکلات بھی بڑھتی ہیں, کیونکہ افغانستان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ امریکہ ہر وقت اور ہر معاملے میں ان کے ساتھ ہے اور پاکستان جو ان سے کوئی 25 گنا بڑا ہے اس کے خلاف ہے. تو یہ بڑی خطرناک سی بات ہوتی ہے, یہ بڑی چھوٹا پن تھا. اس قسم کی سٹیٹمنٹ ہیلی کو دینی نہیں چاہیے تھی, لیکن وہ ان ایکسپیرینس ہیں, ان کو معلوم نہیں کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں کیسے کام ہوتا ہے, تو انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے, اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے.
اچھا, افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے, جب گریٹا وین سسٹرن نے ان سے سوال کیا کہ اس مشن کے وہاں بھیجنے کا مقصد کیا تھا افغانستان, تو ان کا جواب تھا,
Well, I wanted to see what the how the US strategy was working, and I will tell you it is working extremely well. So I think you look at
وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہاں امریکی حکمت عملی کیسے کام کر رہی ہے, اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے. افغانوں میں امریکہ کو سرگرم عمل دیکھا جا سکتا ہے, اور امریکہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کے پھیلاؤ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, اور دہشت گردی کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ بتائیے رانا اتھر جاوید صاحب کہ یہ جو اسٹریٹجیز کو دیکھنے کے لیے گئی تھی, کیا واقعی کارآمد ثابت ہو رہی ہے افغانستان میں؟
بات یہ کہ پہلے میں تھوڑا سا کامنٹ کر دوں, بہت اچھی بات کی ہے زبیر صاحب نے
جی,
کہ یہ اس طرح کی دیکھیں ان کی اتھارٹی نہیں ہے, اور یونائٹیڈ نیشن میں یہ ہیں سیکورٹی اپنا ریپرزینٹیٹو ہیں یو ایس کی, اور جو یہ بلیجرنس جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ڈپلومیٹیکلی نہیں ہوتی, اور اس کا نقصان پاکستان کو نہیں ہوگا اتنا جتنا پینٹاگن کو ہوگا یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ہوگا. اس کی بنیادی وجہ ہے ان کے علم میں, میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو وثوق سے کہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہوگی, ٹیکٹیکل آپریشنل انٹیلیجنس انفارمیشن نکلی کے لیے پاس ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ وہ ہو سکتا ہے اس کے لیے کلیئر بھی نہ ہو. اسی طرح وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ گئی ہیں افغانستان میں, دیکھیں افغانستان میں جب جاتا ہے کوئی بھی ڈیلیگیشن, ایون مائیکل پینس گئے ہیں یا کوئی بھی جاتا ہے یا کمانڈر چیف بھی جاتے ہیں, تو وہ ایک سرٹن ایریے میں رہتے ہیں جہاں ان کو بریفنگ دی جاتی ہے پاور پوائنٹ پہ. جو ٹیکٹیکل جو گھومنا پھرنا ہے, جو ریکانسنس ہو رہی ہے, جو مختلف علاقوں میں امریکی اب افغانی آگے کر ہوتے ہیں امریکی پیچھے ہوتے ہیں, کبھی جو سپورٹ مشن ہے وہ ان کے کچھ لوگ ہوتے ہیں, ملٹری ایڈوائزر ہوتے ہیں, یہ جو کہنا یا کہ صرف ایک سٹیٹمنٹ دیکھیں آ کے کہہ دی کہ جی اٹ از گڈ فار ہر اٹ از گڈ فار مے بی ہر آفس, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے اس طرح کی بات نہیں ہے. اسٹریٹجی اگر کامیاب ہو رہی ہے امریکہ کی افغانستان میں, تو ان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹریٹجی کامیاب ہونے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ امریکہ وہاں پہ کامیابی سے سیاسی جو پروسیس ہے اس کو شروع کرے, نیگوسیشن کا, ریکنسیلیشن کا, تاکہ جو وہ یہ فرما رہی ہیں کہ وہ جی پاکستان کے جو پہلی اسٹیٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی جو بیک کرتے ہیں وہ یہ وہ ان سے وہ امریکی فوجی مارتی, یہ ٹوٹلی غلط ہے, یہ فیکچولی کریکٹ نہیں ہے, کیونکہ طالبان اور جو دوسرے گروپ ہیں وہ طالبان وہ کہتے ہیں کہ ہم فورن آکیپیشن کے خلاف لڑ رہے ہیں, یہ ان کا سٹانس ہے وہ, اور وہ امریکہ کے خلاف نہیں ہے. یہاں پہ روس آیا تھا تو روس کے خلاف بھی لڑے تھے, پاکستان جائے گا تو اس کے خلاف بھی لڑیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی یہ جو ڈپلومیسی ہے یا جو یہ لینگویج یوز ہو رہی ہے, جو یہ اتنی ایشورنس سے کہہ رہی ہیں, یہ غلط ہے, اس طرح نہیں ہے. اسٹریٹجی امریکہ کی کام نہیں کر رہی, امریکہ کو بھی پتا ہے, پاکستان کو بھی پتا ہے, باقی ای یو کو بھی پتا ہے, نیٹو کو بھی پتا ہے.
اچھا,
اس کو کام کرنے کی اس کو نہیں, اس کو فنکشنل کرنے کے لیے ہی تو پریشرز ہیں سارے, پاکستان پہ بھی ہیں, امریکہ پہ بھی ہیں. تو اگر آپ نے پاکستان کی مدد مانگ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی, ہم چاہتے ہیں یہ کام کرے, یہ امریکہ کا سٹانس ہے.
صحیح. ڈاکٹر زبیر اقبال, ایک آخری بات یہ اور بتائیے مجھے کہ آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں جو انڈر دی سرکمسٹانسز ان دونوں ملکوں کے تعلقات کا,
پاکستان اور
امریکہ,
یونائٹڈ اسٹیٹس؟ دیکھیے یہ جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو آپ اگر ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ان کی ریلیشن, یہ جو دو ملک ہیں ان کی ریلیشن شپ کبھی اسٹریٹجک ہو جاتی ہے, کبھی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے, تو اس کو اتنی اہمیت نہیں لینی چاہیے. کوئی ملک دوسرے ملک پہ اتنا ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا کہ اس کو مشکلات پیدا ہونی شروع ہو جائیں. ہر ملک اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے اور اپنے انٹرسٹ کو فلفل کرنے کے لیے کچھ ان کے ساتھ کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے, ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا ان کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس وقت ہم اس مقام سے گزر رہے ہیں جب امریکہ اور پاکستان کے آبجیکٹو اکٹھے رکھتا ہے, سال میں کسی اور وجہ سے وہ اکٹھے ہو جائیں تو کیا معلوم کیا ہوگا. اس لیے یہ کہنا کہ آئندہ کیا ہوگا بہت مشکل ہے, لیکن میں صرف یہ ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بیسیکلی یہ ایک چیز ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے چلے جائیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی پوری کوشش کریں. ان کو یہ جو ڈیپینڈنس تھی انریلسٹک قسم کی ڈیپینڈنس امریکہ کی یا یورپینز کی یا ویسٹرن ورلڈ کی, اس کو اب بڑی حد تک خیر بات کہہ دینا ضروری ہے. بائی لیٹرل ریلیشن شپس کو پیدا کرنا ہوگا, ریجنل میں اپنی پوزیشن کو بہتر کرنا ہوگا. اگر آپ اسے کچھ کر سکتے ہیں تو چاہے امریکہ کے ساتھ آپ ریلیشن شپس, اس کو خاص اثر نہیں پڑے گا.
اچھا میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیں, ہمارے کچھ کالرس ہیں, میں ذرا ان سے بات کر لوں. سب سے پہلے تو انعام اللہ صاحب ہیں لکی مروت سے. جی انعام اللہ صاحب.
السلام علیکم جعفری صاحب.
وعلیکم السلام
جعفری صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو صورتحال ہے,
جی
کیا یہ پاور گیم ہے یا ڈپلومیسی کی ناکامی ہے, یا پاکستان میں جو 2018 میں الیکشن ہونے والے ہیں کیا اس الیکشن میں امریکہ اپنی مرضی کی حکومت کے لیے یہ نورا کشتی کھیل رہا ہے, یا یہ ہے کیا؟ میرے خیال میں تو
جی اب ایک سیکنڈ سر جواب لے لیتے ہیں رانا سر جاوید صاحب. جی رانا سر جاوید صاحب.
اس میں دیکھیں جو کالر فرما رہے ہیں بھائی صاحب, وہ ان کی یہ ایک اسپیکٹ ہے, لیکن امریکہ کو پاکستان میں حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جی امریکہ کو چاہیے کہ افغانستان کے اندر جو اب تک امریکہ نے اتنے سالوں میں اور ان کے حلیف جو ہیں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے جس طرح وہ ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں, پبلک فنڈ یوز ہوئے ٹریلینز آف ڈالر, اس کی جسٹیفیکیشن چاہیے. اس کے لیے وہ مدد مانگتے ہیں, اور مدد دونوں سے نہیں مانگی جاتی, مدد ہوتی ہے نیگوسیشن سے اور یہ میوچل نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے. جس وقت وہ کامیابی ہو جائے گی الیکشن کا یا اس کا, امریکہ کو کوئی ایسا نہیں ہے اور نہ امریکہ حکومتیں بناتا ہے پاکستان میں.
صحیح.
اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے, دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کا جب کوئی گورنمنٹ کوئی نیشنل انٹرسٹ کو پورا کرتی ہے کسی دوسرے ملک کے, جیسے پاکستان چاہتے ہیں کہ ریپبلکن آئے, پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کو ریپبلکن آنے پہ نقصان ہوا ہے, ورنہ اس سے پہلے ریگن سے لے کے اور جارج بش پہ پاکستان کی حکومت کو فوج کو بہت فائدے فوائد ہوئے ہیں, ڈیموکریٹس کو نہیں ہوئے, ابھی یہ الٹا ہو گیا ہے.
صحیح.
تو میرے ذاتی خیال میں امریکہ کو کوئی شوق نہیں ہے, نہ امریکہ پہلے حکومتیں بناتا ہے, نہ پاکستان کو اتنی بری حالت ہے کہ پاکستان امریکہ کے کہنے پہ حکومتیں یہاں بنتی ہیں. ہاں پاکستان کو کوآپریشن کرنی چاہیے, پریگمیٹزم کے ساتھ تعلقات امریکہ سے بنائے. امریکہ دھوس اور دھمکیوں اور یہ نکی ہیلری کے جو امبیسڈر ہیں وہاں ان کے جو بیانات ہیں, یہ بالکل میں سمجھتا ہوں یہ بلو دا بیلٹ ہیں, اور ڈپلومیٹک کے لحاظ سے ہم نے نہیں کبھی سنے. ہلری کلنٹن بھی رہی ہیں, کونڈولیزا رائس بھی رہی ہیں, باقی بھی رہے ہیں, اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی پبلک میں جا کے, آپ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے.
ہمارے ایک اور کالر ہیں ملک کو نائب خان کوہاٹ سے. جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
میں عرض کر رہا ہوں
جی
کہ امریکہ کی دباؤ میں پاکستان آ کے کیا کرے گا, اور افغانستان اتنی جوگا ہے کہ وہ افغانستان نہ پاکستان پر پریشر ڈالیں گے. تو میں تو عرض کر رہا ہوں کہ میں نے تو افغانستان میں کنر سے باہر اپنی کیمپ سے امریکی فوج کو دیکھا ہی نہیں ہے.
اچھا.
تو جلال آباد میں یہ اپنے کیمپ سے باہر جاتے نہیں ہیں.
جی.
تو یہ طالبان کو کس طرح شکست دیں گے, اور یا کس طرح طالبان کو زبردستی اس کو جو ہے نا کمزور کریں گے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں, مہربانی شکریہ.
ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ عمر زیب صاحب ہنگو سے. جی عمر زیب صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ عرض کروں کہ پاکستان کو اس جنگ سے نکلنا چاہیے کہ نہیں, یہ میرا سے سوال ہے جو پینلسٹ ہے آپ کے, یہ پاکستان کو اس جنگ سے نکلنا چاہیے.
جی ڈاکٹر زبیر اقبال آپ جواب دیں گے اس کا.
دیکھیے سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ ملک اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں اس وقت جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کس آسانی سے افغانستان سے نکل سکتا ہے, اور اس کے بعد افغانستان میں ایک سٹیبل گورنمنٹ چھوڑ سکتا ہے. یاد رہے کہ امریکہ کے لیے سب سے عام بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ ایک نیا ویتنام پیدا نہیں کرنا چاہتے, اس لیے اگر پاکستان ان کی مدد کر سکتا ہے تو کرنا ضروری اور اچھی بات ہے کہ ایسا کیا جائے تاکہ کچھ اس علاقے میں ڈپلومیسی کے ساتھ کچھ سولوشنز پیدا ہو سکیں. جہاں تک طالبان کا تعلق ہے ان کا انٹرسٹ بڑا سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہے, تو اس انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے کلیبریشن ہو سکتی ہے اگر کوشش کی جائے. جہاں تک تعلق ہے کہ پاکستان کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا, یہ تو آپ کو معلوم ہے, ہم بہت پہلے بات کر چکے ہیں, یقیناً شارٹ ٹرم میں اثر ہوگا لیکن میڈیم اور لانگ ٹرم میں یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہو سکتی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ کا, جناب رانا اثر جاوید صاحب آپ دونوں صاحبان کا. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ تو پروفیسر فیضان الحق صاحب موجود ہیں. بفلو سے ہم اس سے گفتگو کریں گے کہ جو امریکی سفیر ہیں نکی ہیلی اقوام متحدہ میں, انہوں نے اپنے دورہ افغانستان کے بعد ایک انٹرویو دیا ہے وائس آف امریکہ کی گریٹا وین سسٹرن کو. اس میں انہوں نے ایران کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا,
It was a bad deal. It was a dangerous deal. We basically gave them billions of dollars to turn around.
وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک خراب ڈیل تھی اور ہم نے بنیادی طور پر ان کو اربوں ڈالرز دیے صرف اس بات کے لیے کہ وہ جو چاہیں جس طرح سے چاہیں کریں. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم نے ان کو یہ جو معاہدہ ان کے ساتھ کیا, یہ ایک انتہائی خطرناک معاہدہ تھا. کیا کہتے ہیں فیضان صاحب, اس لیے کہ یورپی یونین جو ہے ابھی تک بھی اس معاہدے پر قائم و دائم ہے, جبکہ امریکہ اس معاہدے کے بارے میں یہ کہتا ہے, جیسا کہ آپ نے سنا نکی ہیلی بھی کہہ رہی تھی, کہ یہ خطرناک معاہدہ تھا, ایک بیڈ ڈیل تھی.
جی جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دو اور پیار اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ایمان میں رکھے. دیکھیے جو نکی ہیلی کے جو کامنٹس ہیں ان کو ڈپلومیٹک کور میں اور ڈپلومیٹک ایریاز میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا, کیونکہ جب یہ ڈیڈ ہوئی تھی اس کے پیچھے کئی مہینوں کی بہت سخت محنت تھی جان کیری کی اور پوری ڈپلومیٹک کور کی. اس میں بہت سی ایسی چیزیں لکھی گئی تھیں تاکہ ایران کی جو کیپیبلٹی ہے نیوکلیئر ویپنز ڈیولپ کرنے کی اس کو تقریباً بتدریج ختم کر دیا جائے, ایران کو انٹیگریٹ کر دیا جائے ورلڈ اکانومی میں, تاکہ ایران پہ جو اثر و رسوخ ہے باقی اقوام کا وہ بڑھ سکے. کیونکہ ہمارے پاس ایک بڑی روشن مثال نارتھ کوریا کی ہے کہ جب آئسولیٹ ایک ملک کو ایک خاص حد تک کر دیتے ہیں تو انتہائی خطرناک ملک بن جاتا ہے اور اس کو امن میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نکی ہیلی کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ شاید اس کے پیچھے کوئی اسٹریٹجی ہو کہ ایران کو ڈیفینسو کر کے افغانستان میں کوئی کنسیشنز لینے کی کوئی امید ہو, لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک ان کا یہ جو نیریٹو ہے اس کو ابھی جو یورپین یونین میں اور دوسرے ممالک میں اس کا حصہ نہیں بنے اور نہ ہی اس کو انہوں نے کوئی کریڈیبلٹی دی ہے. لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو فارن پالیسی ہے اس میں انہوں نے اکثر ایسی پوزیشنز لی ہیں جس میں نکی ہیلی نے ان کو سپورٹ کیا ہے تاکہ ایک لیوریج لی جا سکے, ایکسٹینسو لیوریج لی جا سکے نیگوشیشنز میں. ہو سکتا ہے یہ ٹیکٹک اس سب کام کے لیے استعمال ہو رہا ہو, لیکن اب تک اس سے امریکہ کی جو ساکھ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اور اس کا وہ نتیجہ نہیں نکل رہا جو ان کو امید تھی کہ نکلے گا.
اچھا, اس میں ایک 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 سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یورپی یونین کا اسٹینڈ بالکل مختلف ہے اس سلسلے میں, اور خاص طور پر یورپی یونین کے جو بڑے ملک ہیں جرمنی, فرانس یا برطانیہ اور امریکہ کا مختلف ہے, تو کیا یہ جو قدیم اتحادی ہیں ان کے درمیان بھی کچھ اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے اس حوالے سے؟
جی, اصل میں اختلاف رائے جو ہے وہ آ جاتا ہے اس کے مفادات پر. جو مفاد ہے جرمنی کا, فرانس کا اور دوسرے یورپین ممالک کا وہ یہ ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, ایران سے بہت بزنس ہے ان کا اور اس لیے ان کو وہ ایران پر پابندیاں نہیں چاہتے کیونکہ ایران کی اکانومی متاثر ہوتی ہے اور ان ڈائریکٹلی ان کی اپنی اکانومیز متاثر ہوتی ہیں. امریکہ کیونکہ ایران کے ساتھ زیادہ ڈائریکٹ ڈیل نہیں کرتا تو امریکہ کے لیے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا اور اس لیے ان کو, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اکانومیز ہیں, معیشت جو ہے یورپین یونین کے کچھ ممالک کی وہ انڈر پریشر ہے. اس میں ایک وجہ, ایک بہت بڑی معیشت کا یورپین یونین سے وتھڈرال ہے. بریگزٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ برطانیہ جو ہے وہ وتھڈرا کر رہا ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ اور ابھی ریسنٹلی جو بیانات آئے ہیں امریکہ سے اور جیسے یورپ جو ہے ان سے ریکور کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یورپ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی ایک علیحدہ یورپین یونین چاہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک علیحدہ طاقت کے طور پہ منوائیں کہ وہ صرف اور جو ہے وہ امریکہ کی بات ہی نہیں مانتے یا ان کے ہی جو لائن ہے اسی کے پیچھے نہیں چلتے. ان کی اپنی ایک حیثیت ہے, ان کی اپنی ایک پالیسی خارجہ پالیسی ہے جس پر وہ عمل کرتے ہیں, تاکہ وہ بھی ایک لیڈرشپ کے طور پہ, الٹرنیٹو لیڈرشپ کے طور پہ, متبادل رہنما کے طور پہ ابھر سکیں دنیا میں. کیونکہ اس وقت عام طور پہ بات امریکہ اور چائنا کی ہوتی ہے اور یورپین یونین کی کوئی بات نہیں کرتا.
بہت شکریہ فیضان صاحب, اور ہم اپنے کچھ کالرز کو لیں گے اب اس کے بعد, جس کے بعد اگلے موضوع پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ اس وقت تو بنو سے عمر علی صاحب ہیں.
جعفری صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جعفری صاحب میرے دو سوال ہیں زبیر صاحب سے.
زبیر صاحب چلے گئے اب.
امریکہ افغانستان سے دوسرے ساتھی سے, اگر امریکہ افغانستان سے چلا جائے تو کیا افغانستان میں جتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی حکومت چلا سکیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان کے جو ہمارے پاس پاکستان میں 18 لاکھ عوام بیٹھی ہوئی ہے, کیا یہ ان کے ہمارے درد سر ختم ہو جائے گی, یعنی یہ چلے جائیں گے واپس کہ نہیں جا سکیں گے؟
فیضان صاحب لائن پر ہیں
جی,
یہ آپ ان دو سوالوں کے جوابات دے سکتے ہیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ کسی بھی صورت میں افغانستان سے نہیں جائے گا, اور افغانستان جو ہے وہ امریکہ کی جو اسٹریٹجی ہے ایشیا کی, سینٹرل ایشیا کی, اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے سینٹرل ساؤتھ ایشیا کی. تو امریکہ کی وہاں پہ انوالومنٹ بھی رہے گی اور پریزنس بھی رہے گی, اور وہ پریزنس جو ہے اس کو, اس کی آگے کیا شکل نکلتی ہے, یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا. اور جو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو افغانستان میں جو کھچڑی پکی ہوئی ہے اس میں دو تین اور بڑی طاقتیں ہیں جن کے پارٹیسپیشن سے یا وجود کے بغیر افغانستان کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. اور اس میں ایک ایران ہے, ایک رشیا ہے اور چائنا ہے, اور افغانستان, اور میں پاکستان اور انڈیا کے علاوہ بات کر رہا ہوں. تو یہ وہ جب ان کے درمیان ایک بیلنس پہنچ جائے گا تو افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ منٹوں میں حل ہو جائے گا. جب تک ہم اس بیلنس پر نہیں پہنچتے تو یہ جو ہم یہ جنگ دیکھ رہے ہیں, یہ جنگ کسی نہ کسی صورت جاری رہے گی, کیونکہ افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے, تو اب پاکستان بھی اس پہ, پاکستان پر بھی وہ خطرہ مسلط رہے گا.
بہت شکریہ فیضان صاحب آپ کا, میں نے آپ کو زحمت دی. ہمارے ایک اور کالر ہیں خادم حسین صاحب لیا سے. جی خادم حسین صاحب.
جی میرا پروفیسر فیضان صاحب سے سوال ہے.
جی
اور سر وہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ اپنے معاہدے سے ہٹ جاتا ایران کے ساتھ, جو معاہدہ ہوا تھا عالمی طاقتوں کے ساتھ, اگر اس معاہدے سے امریکہ نکلنا چاہتا یا نکل جاتا ہے تو پھر دنیا کس طرف کھڑی ہوگی, ایران کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ؟
جی فیضان صاحب
بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بہرحال دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے, اور اس کے پاس اس بات اس لحاظ سے ایک گریوٹی ہے, اس کے پاس ایک طاقت ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف کھینچیں گے اور بہت سے لوگ اس کا ساتھ دیں گے. لیکن اب تبدیلی یہ آ چکی ہے دنیا کے سیاست میں کہ اب یہ ملٹی پولر دنیا ہے جس میں بہت سے ایسے محور ہیں طاقت کے, جیسے چائنا کا محور ہے, رشیا کا محور ہے, اب یونین یورپین یونین جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ اپنے آپ کو جو ہے بنوانا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو لوگوں کے پاس ابھی الٹرنیٹیوز ہیں, لیکن امریکہ کے پاس یہ سب سے بڑا طاقت کا محور ہے کہ نیٹو کی رہنمائی اور نیٹو کا وہ ہوسٹ ہے, اور یہ تمام لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں دفاعی طور پر متاثر ہیں اور امریکہ پر ڈیپینڈنٹ ہیں. اور اگر ایران اور امریکہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے تو ایران کی بہرحال وہ پوزیشن نہیں ہے, اور ایران جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ طاقتیں ضرور کھڑی ہوں گی, لیکن امریکہ کا پلہ بھاری ہونے کے چانسز زیادہ ہیں.
اچھا ایک اور ایک آخری کالر ہیں فیضان صاحب, اس کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گا. یہ ہیں آپ شاہ فریدی صاحب اٹک سے. جی شاہ فریدی صاحب.
السلام علیکم فیضان, میرا سوال ہے
برابر اور امریکہ کی پالیسی تو ایک ہے, لیکن کارکردگی میں جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا ہم
آپ کی آواز بالکل صاف نہیں آ رہی ہے. I'm sorry فیضان صاحب, تھینک یو ویری مچ. پھر انشاءاللہ آپ سے آئندہ گفتگو رہے گی. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں فاٹا کا جو مرجر کا مسئلہ ہے وہ اس وقت ایک متنازع بنا ہوا ہے, اس لیے کہ ایک پارٹی کم از کم پولیٹیکل پارٹی چاہتی کہ مرجر نہ ہو. کے پی کے ساتھ ہماری سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے. سنگین شاہ صاحب ہیں جو ریسرچر ہیں ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار سوشل سائنسز کے, اور اس وقت پاکستان میں اسی موضوع پر وہ ریسرچ کر رہے ہیں. اس سلسلے میں جب ان سے ایک سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا,
سب اس اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ فاٹا میں اصطلاحات ہوں, مگر یہ دیکھیں کہ آئے یہ اصطلاحات کی شکل کیا ہوگی, کیا وہ فاٹا میں فاٹا جو ہے کے پی کے میں اس کے ساتھ انضمام ہوگا یا وہ ایک الگ صوبہ بنے گا. اس کے اوپر آ کر باقی سب مین اسٹریم پارٹیز ایک طرف ہو گئیں اور جمعیت علماء اسلام اور محمود خان چکسائی صاحب اور ان کی پارٹی دوسری سائڈ پہ ہو گئی, جمعیت علماء اسلام کی. اس پہ تو ان کی ایک تو یہ ان کی ایک اعتراض ہے کہ فاٹا میں ان کی بہت بڑی پریزنس ہے اور ان کی پریزنس کے مطابق رول نہیں دیا گیا اصلاحات کی اسٹریٹجی بنانے میں, اور اس کی جو ترتیب بنانی تھی اس میں جے یو ایف کو اتنا رول نہیں دیا گیا. ایک تو جے یو ایف کا یہ سوچ ہے کہ اگر فاٹا کے عوام کو یہ رائے دے دی جائے کہ کیا وہ الگ صوبہ چاہیں گے یا فاٹا کے ساتھ انضمام چاہیں گے, تو شاید فاٹا کے عوام یہ چاہیں کہ اگر ہمیں ہمارا اپنا الگ سے صوبہ مل جائے تو ہمیں صوبے کے اقتدار میں چلانے کے لیے کمپٹیشن کم ہوگی, ہمیں کے پی کے کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اپنے فاٹا ہی کے اندر کی جو کمپٹیشن ہوگی اسی میں ہمیں کمپیٹ کرنا ہوگا فاٹا کی ارباب اختیار کے لیے. اگر وہ مین صوبے کے ساتھ مل جاتے ہیں کے پی کے کے ساتھ, تو پھر وہ صوبے میں ملنے سے ان کو وہ اختیار حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ان کو مین اسٹریم صوبہ سرحد کے تمام اربابوں اور مختار لوگوں کے ساتھ لڑنا ہوگا. تو اس لیے جے یو آئی ایف یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ فاٹا کو ایک الگ صوبہ بنانے میں کامیاب ہو گئے اور وہ انہوں نے فاٹا کے عوام کو اس کے اوپر گیلونائز کیا اور ان کے اوپر ابھارا اور یہ الگ صوبہ لے لیا, تو یہ جے یو آئی ایف کی بہت بڑی فتح ہوگی فاٹا میں, اور شاید پھر لیڈنگ رول جو ہو وہ جے یو آئی ایف کے ساتھ ہی ہو. اور اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی صاحب کی جہاں تک بات ہو گئی تو ان کا بہت کنفیوزنگ سا رول ہے اس سارے قصے میں.
یہ تھے سنگین شاہ صاحب, اور یہی سوال جب میں نے پاکستان کے وزیر مملکت تو برائے سرحد امور جنرل قادر بلوچ سے کیا کہ کیا کوئی ریفرینڈم کرایا گیا ہے اس علاقے میں کہ وہ صوبے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا الگ رہنا چاہتے ہیں, تو ان کا جواب تھا,
جعفری صاحب ہمارے ملک میں ہمارے آئین میں ریفرینڈم کی گنجائش کہیں پر بھی نہیں ہے, اس کا ذکر نہیں ہے. جہاں تک فاٹا کی طریقے حکومت کو بدلنے کا تعلق ہے, اس کا ہمارے آئین کے آرٹیکل 247 میں کلیئر ایک طریقہ دیا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب پریزیڈنٹ صاحب کو کوئی ایسی ڈیمانڈ پیش کی جائے یا وہ سمجھیں کہ ابھی فاٹا کی حیثیت کو تبدیل کرنا ہے, تو وہ ایک جرگے کے ذریعے سے لوگوں کی رائے لیتے ہیں. گرینڈ جرگہ, تمام ایجنسیوں سے لوگ بلائے جاتے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے. جنرلی اس قسم کے جرگے 4,000 سے 5,000 آدمی اس سے زیادہ پروفیشنل ہوتے ہیں, اور وہاں ان سے پوچھا جاتا ہے اور جو رائے ان کی آتی ہے اس کے مطابق فیصلے کیے.
اچھا, اور جب میں نے جنرل قادر بلوچ سے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اس کا مرجر کب ہوگا, تو انہوں نے جواب دیا,
یہ ابھی تک ہم نے مرجر کی بات نہیں کی ہے, ہم نے فاٹا ریفارمز کی بات کی ہے اور فاٹا کی مین اسٹریمنگ کی بات کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 2-3 سالوں کی ریکوائرمنٹ ہے تیاری کرنے کے لیے فائنلی مکمل طور پر فاٹا کو کے پی کے میں مرج اگر کیا جائے, تو اس سے پہلے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. بے شمار ایسی چیزیں کی جانی ہیں, اگر وہ نہیں کیے گئے تو سیریس قسم کا لائن ڈالوں کا پرابلم پیدا ہو سکتا ہے, اور فاٹا میں 2-3 ایجنسیاں اس قسم کی ہے کہ وہاں پر یہ طالبانائزیشن کا یا ISIS کے پلنے اور پنپنے کا بڑا چانس ہے, تو ہمیں بہت احتیاط سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے.
اچھا سنگین شاہ صاحب سے جب ہم نے گفتگو کی اسی سلسلے میں کہ اور کیا مزید ہو سکتا ہے تو ان کا کہنا تھا
مین وجہ جو ان کے حق میں ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر فاتح کو الگ صوبہ بنایا جاتا ہے تو پھر ہزارہ بھی الگ صوبہ چاہ رہا ہے, ساؤتھ وزیرستان ساؤتھ پنجاب بھی الگ صوبہ چاہ رہا ہے, اور پھر انہی اگر ایک راستہ کھول دیا جائے تو پھر پاکستان میں خدا جانے کتنے صوبے لسانی اور نسلی بنیاد کے اوپر بننے میں ابھرنے میں.
یہ تھے سنگین شاہ. اور جب یہ سوال میں نے کیا جنرل قادر بلوچ سے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں پر, اگر مرجر ابھی دور ہے تو ان کو کس قسم کی فیسلٹیز یا اصلاحات دی جا رہی ہیں, تو انہوں نے کہا
ہم نے وہاں پر اس سے پہلے فاٹا کے عوام کو اپیل کا کوئی حق نہیں تھا عدالتی فیصلوں کے خلاف, ابھی ہم نے اپیل کا حق ان کو دے دیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی بھی مقدمہ ہو اگر وہ اگریوڈ فیل کریں تو اس کے لیے وہ اپیل کر سکتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کالا قانون تھا وہاں پر ایف سی آر کا, فرنٹیئر کرائم ریگولیشن, اس کے مطابق ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی لوگوں کی ہوتی تھی اور کلیکٹیو پنشمنٹ ان کو دیا جاتا تھا. ایک انڈیویجل کی غلطی کے لیے پورے کے پورے کمیونٹی کو, ایک گاؤں کو, ایک ٹرائب کو, ایک سب ٹرائب کو پنشمنٹ کی جاتی تھی اور کی جاتی رہی ہے اور آج کل بھی ہو رہا ہے. اس کو ہم ریپیس کر رہے ہیں, ریپیل کر رہے ہیں اس کو. علاوہ کچھ لوکل ٹیکسز تھے جو چیزوں کو کئی گنا مہنگا کر دیتے تھے فاٹا کے لمٹس کے اندر, وہ ٹیکسز ہم نے ختم کر دیے. پھر ایک ڈیولپمنٹ پلان ہم لانچ کر رہے ہیں جو کہ 100 بلین روپیز پاکستانی یا 1 بلین ڈالر کے قریب ہوگا پر ایئر. یہ 10 بلین ڈالر کا 10 سالہ پروگرام ہے, وہ بھی ہم لانچ کر رہے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ فاٹا کو ترقیاتی لحاظ سے ملک کے باقی اضلاع کے برابر لایا جائے مرجر سے پہلے. اس وقت تک بہت نیچے ہیں اور ترقیاتی لحاظ سے ہمارے بالکل لے رہے ہیں وہ اسٹون ایج کی اگر آپ بات کر لیں تو زیادہ غلط نہیں ہوگی.
اور جب ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ یہ اصلاحات کب تک ہوں گی تو انہوں نے جواب دیا
اس کے لیے آلریڈی ہمارے ایڈوائس جا چکا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو. پریزیڈنٹ آف پاکستان امپاورڈ ہے اس کو اس ریگولیشن کو چینج کر کے کوئی اور ریگولیشن لانے کے لیے. ایڈوائس جا چکی ہے, یہ دنوں کی بات ہے اور میکسیمم 2-4 دن کہہ سکتے ہو, ہفتہ کہہ سکتے ہو. ایف سی آر کے وہ دفعات جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی اور جو ظالمانہ اور ڈریکونین جس کو ہم کہتے ہیں وہ خرچ, باقی تو رواج سے متعلق ہے. وہ تو ہم کوئی نیا قانون لائیں گے, ایف سی آر ایز سچ ختم ہو جائے گا, وہ نہیں رہے گا.
اور اس سلسلے میں مزید دو کہنا تھا سنگین شاہ کا.
یہاں پہ کافی حد تک فاٹا کے الگ صوبے بننے کے سینٹیمنٹس بھی موجود ہیں, اور وہ لوگ ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ ان کا اختیار فاٹا میں رہ کر زیادہ ہوگا بجائے اس کے کہ وہ کے پی کے ساتھ ملیں, اور اگر وہ کے پی کے ساتھ مل گئے تو پھر وہاں پہ اسٹیبلشڈ ایک ہائرارکی جو ہے اس کے ساتھ ان کو کمپٹیشن میں شاید زیادہ اختیار نہ ملے صوبے میں.
یہ تھے سنگین شاہ صاحب جو کہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار سوشل سائنسز کی طرف سے فاٹا کے سلسلے میں ریسرچ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ابھی شاہ جی گل صاحب ہوں گے جو فاٹا کی پارلیمانی پارٹی کے چیئرمین ہیں, صدر ہیں. ان سے ہم بات کریں گے چند منٹ کے کیا فائنل کیا صورتحال ہے, ہم لیکن ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھائیں گے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
ویلکم بیک شاہ جی گل, آپ کا نمبر بہت مشکل سے ملا ہے, ٹائم میرے پاس بہت کم رہ گیا. مجھے 2 منٹ میں یہ بتائیے کہ اس وقت کیا ڈیولپمنٹ ہے مرجر کے حوالے سے اور ریفارمز کے حوالے سے.
السلام علیکم جعفری صاحب, آپ کو پروگرام میں حصہ لینے والے ساتھیوں کو اور آپ کی آواز سننے والوں کو سب کو سلام.
جی وعلیکم السلام.
جعفری صاحب, ریفارمز کے جو لیٹسٹ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ نیشنل اسمبلی سے تو پاس ہو گیا, ابھی 22 تاریخ کو سینٹ کا اجلاس ہے, امید ہے کہ اسی دن یہ ایجنڈے پر آئے گا اور سینٹ سے بھی ہوگا. ہائی کورٹ سپریم کورٹ ایکسٹینشن کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں جسٹس کا دروازہ مل جائے گا. جسٹس کا دروازہ ملنے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی چیز ابھی حکومت نہیں بھی کرنا چاہے گا تو وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اس کو کہے گا کہ اس کو جلد سے جلد کرا لے. باقی جب سے امپلیمنٹیشن کمیٹی میں آرمی چیف شامل ہو گیا اور کور کمانڈر شامل ہو گیا, کیونکہ فاٹا میں تو مین اسٹیک ہولڈر ہمارا فورسز ہے, اور اسی طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا چیف منسٹر یہ امپلیمنٹیشن کمیٹی کا ممبر ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ کہ پشاور ہائی کورٹ کا ایکسٹینشن اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کمیٹی میں شامل ہونا سمجھو انضمام ہو گیا. باقی جو ہے امپلیمنٹیشن کی جہاں تک تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ جب اس میں ہمارا جو مین اسٹیک ہولڈر ہے فورسز وہ بھی چاہتا ہو اور حکومت بھی چاہتا ہو تو ابھی کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اگر کوئی رکاوٹ ڈالنا بھی چاہے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ رکاوٹ نہیں بنے گا, وہ تمام رائٹ ہمیں ملے گا جو اور پاکستانیوں کو ملا ہے.
اچھا ایک آخری بات یہ اور بتائیے مجھے کہ کچھ لوگ وہاں پر یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کو انڈیپینڈنٹ صوبہ بنایا جائے, ان کی تعداد کتنی ہے اور انڈیپینڈنٹ صوبہ بنانے میں قباحت کیا ہے؟
جعفری صاحب جہاں تک تعداد کی تعلق ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس نظام سے جڑے ہوئے ہیں اور جن کا نسلیں جو ہے اسی نظام میں مرات یافتہ لوگ ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا دکانیں بند ہو رہے تو وہ کبھی بھی اپنے دکانوں کو کوئی بھی بند نہیں کرنے دیتے, تو اگر ان کا دکانداری بند ہو رہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ یہ اختلاف کرتا رہے گا, اور جو سیاسی پارٹیاں جو دو پارٹیاں مولانا صاحب اور اشرف صاحب ان کے پیچھے بھی یہی لوگ ہیں, کیونکہ ان کا تو پورا وہ جو اپنا میراث سمجھتا ہے اپنا جاگیر سمجھتا ہے جس چیز کو وہ ختم ہو رہا ہے. باقی ان لوگوں کا جو اکثریت ہے وہ 2-3% سے کم ہے, کیونکہ اسی وجہ سے جب سے یہ اصلاحات کا مسئلہ اٹھا ہے جب سے اصلاحات پر کوئی بھی کسی فورم کے اوپر بات ہوا ہے تو کہاں سے بھی کوئی اختلافی آواز قبائلی علاقے سے نہیں اٹھا ہے, نہ کہاں روڈ بند ہوا ہے, نہ کسی نے احتجاج کیا ہے, نہ کسی نے جھنڈا اٹھایا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ 2-3% اکثریت ہے, کیونکہ الیکشن میں ہم نے ان لوگوں کے پاس آنا ہے, نہ زرداری صاحب نے آنا ہے, نہ نواز شریف صاحب نے آنا ہے, نہ عمران خان صاحب نے آنا ہے. جب ہم چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا عوام یہی چاہتا ہے کہ جس چیز میں ہمارا فائدہ ہو وہ کام اگر اب ہمارے لیے کر رہا ہو تو ظاہر ہے کہ آنے والے الیکشن میں بھی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کو دوبارہ منتخب کر کے بھیجیں گے. تو ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے, آئین نے آرٹیکل 247 میں یہ اجازت دیا ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے کہ پریزیڈنٹ جرگہ سے پوچھ کر کچھ علاقے کو یا پورا فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر سکتا ہے. آئین نے انڈیپینڈنٹ پروونس کا یا کونسل کا اجازت نہیں دیا. اچھا ابھی جو صوبے کا مطالبہ کر رہے تو وہ اس طرح بات ہے جعفری صاحب, جیسا ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے کہ ایک بندہ بھوک سے مر رہا تھا اور دوسرا وہ اس کے سر کے نیچے پراٹھے دیکھ رہے تھے. تو اگر یہ آواز یہ لوگ اٹھاتے جو آج جو بات کہہ رہا ہے, 10 سال پہلے جب ہم آئی ڈی پیز ہو رہے تھے, جب ہمارے اوپر اپنے ملک کے اندر جہازوں کا بمباری ہو رہا تھا, ہم تو ہماری بچوں کی گوشت ہمارے علاقے کے عوام کی ہڈیا جو ہے وہ توپ کی گولیوں میں اڑ جاتے تھے, تو اس وقت انہوں نے اگر یہ بات کہا ہوتا تو پھر ظاہر ہے کس میں وزن ہوتا. جب ہمیں حق مل رہا ہے, جب ہم اندھیروں سے نکل رہے, غلامی سے آزاد ہو رہے, اور ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر اسی طرح حکمرانی کرتے رہے, اگر ہم ایجوکیٹ ہو جاتے تو ظاہر ہے کہ ہم پھر ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے, ہمارے لوگ ان لوگوں کو منتخب کر کے بھیجیں گے اسمبلیوں میں جو ان کا حق مانگتا ہو, جو ان کے حق کے لیے بات کرتا ہو, جو ان کا ذمہ داری پورا کرتا ہو.
بہت شکریہ شاہ جی گلاب کا. اور سامعین اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ کراچی میں ایک نوجوان کو مبینہ پولیس مقابلے میں مارے جانے کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. اسلام آباد سے ہمارے ساتھی محمد جلیل کی ایک مختصر رپورٹ.
پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے کراچی میں نقیب اللہ محسود نامی شخص کے مبینہ ماورائے عدالت ہلاکت کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے صوبہ سندھ کی پولیس کے سربراہ سے 7 دن کے اندر رپورٹ طلب کی ہے. 27 سالہ نقیب اللہ کو پولیس نے گزشتہ ہفتے کراچی میں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا تھا جس کا تعلق ملک کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان سے تھا. کراچی پولیس کے عہدیدار راؤ انوار نے 13 جنوری کو میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں 4 مبینہ دہشت گردوں کو کراچی کے شالت کے علاقے میں ایک پولیس مقابلے میں مارنے کا دعویٰ کیا جن میں نسیم اللہ عرف نقیب اللہ بھی شامل تھا, جبکہ ان کے خاندان کا دعویٰ ہے کہ نقیب اللہ 3 جنوری کو سوراب گوٹ کے علاقے سے لاپتہ ہوا جسے بعد ازاں ان کے بقول جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ نقیب اللہ کا تعلق بعض شدت پسندوں سے تھا جو مبینہ طور پر دہشت گردی کی کاروائیوں میں ملوث تھے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی محمد جلیل، ہمارے ساتھی محمد ثاقب جو ہیں وہ اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ تو ثاقب صاحب کے علاوہ اور بھی لوگ موجود ہیں۔ احمد چنائی صاحب ہیں مثلاً، فارمر چیف آف او سی پی ایل سی ہے۔ راجہ ثاقب صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت لیٹسٹ کیا سچویشن ہے؟
جی دیکھیے قمر جعفری صاحب، اس وقت جو ہے جو جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جو اے آئی جی سی ڈی سرا اللہ باسی کی سربراہی میں کمیٹی جو تشکیل دی گئی تھی، وہ اس بات کا کھوج لگانے میں مصروف ہے کہ نسیم اللہ اور نقیب اللہ محسود، نوجوان جو یہ دہشت گرد تھا یا جو مقابلے میں مارا گیا، یہ بے گناہ تھا۔ تو اس کا کھوج لگانے کے لیے آج جو ہے اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں ایس ایس پی منیر راؤ انوار، جو کہ جن کی سربراہی میں یہ مقابلہ ہوا تھا، یہ جو ہے ان کو بلایا گیا اور ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو دیگر جو وہاں پر ایس ایچ او تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اور تمام کا جو صورتحال ہے اس پر جو ہے کمیٹی کو آگاہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک سماجی کارکن ہے جبران ناصر، وہ بھی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں جو ہماری بات ہوئی ہے ایڈیشنل آئی جی ثناء اللہ باسی سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر غور کر رہے ہیں۔ سی ٹی ڈی حکام نے اس حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت کو بھی لکھا ہے اور یہ معلوم کرنا چاہا ہے کہ کیا وہاں پر کوئی اس کے خلاف کوئی کرمنل ریکارڈ تو موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو میڈیا کی جو فوٹیجز ہیں وہ بھی منگوائی گئی ہیں تاکہ مکمل تحقیقات پیش کی جائے۔
اچھا،
اور ثناء اللہ باسی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو اگر ان کے خلاف کوئی اور کوئی ثبوت کوئی وہ پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہماری۔
اچھا یہ بتائیے، پروٹیسٹ کا جو پروٹیسٹ کا سلسلہ جاری ہے؟
جی بالکل، جو تحقیقات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔
تحقیقات نہیں، پروٹیسٹ کا سلسلہ، یہ بتائیے پروٹیسٹ جو ہو رہا تھا۔
اچھا پروٹیسٹ کی آپ نے بات کی، تو یقیناً دیکھیں ایک طرف تو جو تحقیقات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور دوسری جانب جو پروٹیسٹ ہے وہ کراچی کا علاقہ ہے سوراب گوٹ، جہاں پر محسود قبائل کے لوگ کافی بڑی تعداد میں آباد ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور پورا دن جو ہے وہ سپر ہائی وے پر احتجاج جاری رہا ہے، جس کی وجہ سے جو کراچی اور حیدرآباد کو ملانے والی، حیدرآباد سے آگے جو ملک کے مختلف علاقوں کو جو سڑک جا رہی ہے نیشنل ہائی وے، وہاں پر ٹریفک نہیں جا سکا، نہ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مال بردار گاڑیاں ہیں
وہ بھی رکی ہوئی ہیں،
جاتی ہیں جو کہ پورٹ سے جاتی ہیں اور کراچی سے اور ملک کے مختلف علاقوں کی طرف جب جاتی ہیں، تو ان کو بھی کافی زیادہ دقت کا سامنا ہے۔ پولیس اور رینجرز نے کوشش کی ہے مظاہرین سے بات چیت کر کے، مظاہرین کو
کیا وہاں کوئی فائرنگ وغیرہ تو نہیں ہوئی؟
دیکھیے پولیس کو مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کرنا پڑی، لاٹھی چارج بھی کرنا پڑا، اور ہوائی فائرنگ بھی کرنا پڑی، تو وہاں پر حالات تھوڑے سے کشیدہ ضرور ہیں۔ اس وقت جو ہے تاہم پولیس کے قابو میں ہیں حالات، رینجرز کی نفری بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے، اور پولیس نے ابھی اب سے کچھ دیر پہلے بتایا ہے کہ اب وہ جو ٹریفک ہے وہ وہاں پر کھول دیا گیا ہے، اور دو طرفہ ٹریفک ہے وہ رواں دواں کر دیا گیا ہے، تاہم لوگ وہاں پر بڑی تعداد میں پورے دن موجود رہے ہیں، اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ایس ایس پی راؤ انوار کو عہدے سے ہٹایا جائے۔
اچھا یہ بتائیے چنائے صاحب کہ یہ واقعات اس قسم کے پہلے بھی ہو چکے ہیں، ابھی چار دن پہلے بھی ایک نوجوان کو مار دیا گیا، وہ بھی پولیس کے ہاتھوں مارا گیا، یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟
دیکھیے یہ ظاہر ہے ایک پولیس مقابلہ بتایا گیا ہے، اور اس پولیس مقابلے میں نقیب اللہ کی جو ہے وہ موت واقع ہوئی ہے، اور وہاں کے جو علاقے کے مکین ہیں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ نہیں 13 جنوری کو اس کو قانون نافذ کرنے والے ادارے لے گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 جنوری کو، اور اس کے بعد 13 جنوری کے قریب جو ہے وہ انکاؤنٹر ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سندھ نے بالکل صحیح اقدام کیا ہے کہ انہوں نے ایک ہائی لیول انکوائری کمیٹی بنا دی ہے، اور وہ ہائی لیول انکوائری کمیٹی جو ہے جس میں ایڈیشنل آئی جی ثناء اللہ باسی صاحب، آزاد خان صاحب اور دوسرے اشخاص شامل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی بھرپور انکوائری جو ہے وہ کریں گے، اور آج جیسا کہ آپ کے لوگوں نے بتایا کہ وہاں پر پیشی بھی ہوئی ہے، یہاں کراچی کے اندر جو ہے وہ راون وار صاحب کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں، دوسرے لوگ بھی پیش ہوئے ہیں، اور اس پیش کرنے میں میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا سا ایک پبلک اوپینین بھی سامنے آ رہا ہے کہ جہاں وہاں پر سپر ہائی وے کو جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے, تمام گاڑیوں کی آمد رفت جو ہے وہ معطل ہو گئی ہے. ایک پبلک ریئیکشن اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہمارا سوال پھر وہی ہوتا ہے کہ اگر ماروا عدالت یہ قتل ہوا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تمام ذمہ داران کو جو ہے وہ اس کی مکمل سزا دینی چاہیے, اور نہتے شہریوں پر جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے واردات نہیں ہونی چاہیے.
مگر یہ جو ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ اس قسم کے واقعات جو ہیں جو پولیس میں بقول لوگوں کے کچھ کرمنلز ہیں اس قسم کے ارتکاب کرتے ہیں جرائم کا, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ آپ سی پی ایل سی کے سربراہ رہے ہیں, آپ کا کافی قریبی واسطہ رہا ہے, یہ الزامات کس حد تک درست ہیں؟
اس معاشرے میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں, ہر قسم کی جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے, اور کہیں بھی جو ہے وہ ناانصافی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی, اور پھر انصاف بھی اپنی جگہ پر ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہیں جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جو ہے وہ مینیپولیٹ بھی کیا جاتا ہے اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے, لیکن میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کی بالادستی آخر میں ضرور ہوتی ہے, اور اگر کہیں زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو قانون جو ہے وہ ہمیشہ حرکت میں آتا ہے, اور قانون کی حرکت میں آنے کے بعد جو ملزمان ہیں یا جو مجرمان ہیں ان کو کیفے کردار تک ضرور پہنچایا جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ سب کانٹیننٹ میں ایک میرے خیال ریت روایت بن چکی ہے کہ انصاف جو ہے وہ کافی دیر میں ملتا ہے,
وہ مشکل سے ملتا ہے جی.
عوام کو جو ہے وہ اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے.
بہت شکریہ چنائے صاحب آپ کا, راجہ صاحب, ثاقب صاحب آپ کا, اور سامعین اب اگلے موضوع کی جانب جائیں گے ہم, لیکن اس سے پہلے ہم گفتگو کریں گے, ہمارے کچھ کالرس ہیں. کلیم اللہ صاحب میاں والی سے ہمارے ساتھ ہیں. جی کلیم اللہ صاحب.
جی کلیم اللہ نیازی موج تاجی خیل. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی انٹیلیجنس ایجنسی سے کہ خدا کے لیے پاکستان کی جو یہ سول پولیس ہے اس کو کچھ قابو کریں, اس کو نت ڈالیں, ورنہ ان کے مظالم کی وجہ سے, فیک انکاؤنٹر کی وجہ سے جو ہمارے دشمن ممالک کی ایجنسیز ہیں ان کی ریکروٹمنٹ آسان ہو جاتی ہیں. میرے سامنے سوشل میڈیا پہ نقیب اللہ کی تصویر ہے جس میں اپنے دوست کے ساتھ وہ ایک پکنک میں ڈانس کر رہا ہے جو پشتونوں کا ڈانس ہے, اس کے ساتھ چھوٹا سا بیٹے کی بھی تصویر ہے, وہ کہتا ہے کہ تو لیفٹیننٹ بنے گا. تو اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اب تو کیا لیفٹیننٹ بنے گا یا کیا بنے گا, اپنے باپ کا بدلہ لے گا؟ تو رو انوار جیسے لوگوں کو سزا ہونی چاہیے, اس کو ہینگ کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کسی کی جان نہ لے.
اچھا, قصور سے محمد طارق صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی طارق صاحب, طارق محمد طارق چختائی صاحب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا آپ کے پینلسٹوں سے جی سوال ہے یہ کہ نقیب اللہ کے گھر والوں کا یہ معلومات ہے کہ وہ ایک کچھ روز پہلے وہ اغوا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ اس کو قتل کر دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کا اس کا اب کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے, جب کسی کا کرمنل ریکارڈ ہو تو اس کو مارا یا عدالت کیا قتل کیا جاتا ہے؟ خدا را اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے.
ایک ہمارے اور کالر ہیں اقبال صاحب ڈنگا سے. جی اقبال صاحب.
جی السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام. جی
سر بات ایسی ہے کہ یہ اپنا راؤ صاحب بہت سپلٹ قسم کے ایس پی صاحب ہیں, کام ٹھیک کر رہے ہیں. اگر انصاف کی بات کی جائے کہ مطلب انہوں نے زیادتی کی ہے یا حقیقت میں وہ دہشت گرد تھا یا اس کے تعلقات,
یہ تو ابھی پتہ چل گیا. بہت شکریہ آپ کا. چلتے ہیں اپنے آخری موضوع کی جانب. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس مشرق وسطی کے دورے پہ جا رہے ہیں جس کا آغاز ایجپٹ سے کریں گے. اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. مسعود عبدالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کریں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نک ہیلی نے ایک انٹرویو میں فلسطین کے حوالے سے جو بات کہی ہے اس کو ذرا سن لیتے ہیں.
Greta, why does the United States have to be the only one that bails out everyone? Why do we continue to give the money? You have 125.
وہ اس بات بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا کہ اگر امریکہ امداد روکے گا فلسطینیوں کی جو کیمپوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوگی, تو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ امریکہ ہی کیوں آخر آگے بڑھ کر سب کی مدد کرے. 120 دوسرے ملک بھی ہیں جنہوں نے ہماری مخالفت کی, تو ان کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے. کیا کہیں گے مسعود عبدالی صاحب آپ کہ جو مائک پینس صاحب کا دورہ ہے مشرق وسطی کا ان حالات میں, جبکہ ٹرمپ صاحب نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہوگا، کیا امپیکٹ پڑ سکے گا اس دورے کا؟
شکریہ جعفری صاحب،
میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، دو ڈھائی منٹ ہیں بس۔
آپ نے گفتگو سنوائی ہے محترمہ نکی ہیلے کی،
جی
اس میں ایک وضاحت بڑی ضروری ہے کہ یہ امداد جس کی بات کر رہے ہیں، یہ امداد براہ راست پی ایل او کو نہیں دی جاتی، بلکہ امریکہ اقوام متحدہ کی ایجنسی ہے، UNHCR جو مہاجرین کی ایجنسی، جو غرب اردن، غزہ، شام، لبنان، اردن کے مہاجر کیمپ میں آباد فلسطینیوں کو تعلیم و صحت کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ اچھا، یہ لوگ کیوں بے یار و مددگار ہوئے؟ اس لیے کہ ان کی زمینوں پر قبضہ کر کے اسرائیلی بستیاں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ تو دیکھا جائے تو یہ متاثر لوگ ہیں اسرائیل کی اس پالیسی کے جس کی امریکہ حمایت کر رہا ہے۔ امریکہ حمایت نہیں کرتا سرکاری طور پر، لیکن امریکہ اس سے صرف نظر کر رہا ہے۔ دوسری بات، نکی ہیلی کا انداز، جس سے پہلے بھی آپ نے دو تین ٹیپ سنوائے پاکستان کے بارے میں، میں سن رہا تھا آپ کا پروگرام، واقعتاً مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انہیں ایک بہت اچھی سیاست دان تھیں، ایک صوبے کے گورنر تھیں، ان سے بڑی توقع وابستہ تھی کہ بہت عمدہ سفارتکاری کریں گی، لیکن سفارتکار کی حیثیت سے ان کی جو پرفارمنس ہے وہ کسی بھی لحاظ سے مجھے تو کم از کم مناسب نہیں معلوم ہوتی۔ اب ہم آتے ہیں یہ دورہ، مائک پینس صاحب کا دورہ جو تھا آپ کو معلوم ہوگا دورہ دسمبر میں ہونا تھا،
جی،
لیکن اس دوران ہوا یہ کہ آپ کو معلوم ہے ٹیکس میں کٹوتی اور ٹیکس اصلاحات کا بل زیر بحث تھا، اور معاملہ بڑا نازک تھا، اور اس وقت جو آپ کو پتا ہے کہ سینٹ کا جو نائب صدر ہے وہ سینٹ کا چیئرمین بھی ہوتا ہے، جس کے پاس ووٹ برابر ہونے کی صورت میں وہ فیصلہ کن ووٹ ڈال سکتا ہے، لہٰذا اس وقت جو ڈر تھا کہ شاید یہ ووٹ برابر ہو جائیں، تو جان میکین صاحب بیمار تھے، اس لیے صدر ٹرمپ نے ان کو وہاں روک لیا تھا کہ ان کیس اگر ٹائی ہو جائے تو وہ ووٹ ڈال دیں، تو وہ رک گئے۔ اس کے علاوہ وہی جو مسئلہ جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ بھی ہوگا جب بیت المقدس کو اسرائیل کے دارالحکومت تسلیم کر لیا تو اس کی وجہ سے حالات میں کشیدگی کافی ہوئی، اور فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا کہ ملاقات نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ مصر کے مفتی اعظم اور قبطی چرچ جو سربراہ ہیں وہاں پر کاپٹک چرچ کے مصر میں، انہوں نے بھی کہا تھا ہم پینس سے ملاقات نہیں کریں گے۔ آج غالباً وہ روانہ ہو رہے ہیں مصر کے لیے، ابھی تک یہ واضح نہیں ہوئی ہے، یہ بات تو طے ہے کہ وہ مصری صدر سے ملاقات کریں گے، لیکن اب تک یہ پتہ نہیں کہ مفتی اعظم اور قبطی چرچ کے جو سربراہ ہیں وہ اسے ملاقات کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اردن جائیں گے اور جس کے بعد وہ اسرائیل جائیں گے۔ ان پورے پروگرام کے دوران، تین ملکوں کے دوران، کہیں پر بھی امن مذاکرات کی بات جو ہے بظاہر نہیں لگ رہی ان کے ایجنڈے کا حصہ، کیونکہ اسرائیل میں وہ پارلیمنٹ خطاب کریں گے، وہ دیوار گریا جائیں گے اور وہ ہولوکاس کی یادگار،
لیکن فلسطینیوں تو امریکہ کو پہلے ہی،
آپ کو جیسے پتا ہوگا پی ایل او کی ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ رائے شماری کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ملاقات نہیں کریں گے۔
نہیں، انہوں نے تو امریکہ کو ویسے بھی الگ کر دیا ہے امن مذاکرات سے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو چاہتے نہیں کوئی رول ان حالات میں۔
جی ہاں، تو میرا خیال ہے کہ وہ تو ملاقات نہیں کریں گے، کیونکہ مسئلہ اصل میں جو یروشلم کو جو اسرائیل کے دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، یہ تمام سفارتکار سے متفق ہے، بڑا جلد بازی میں کیا گیا تھا، کیونکہ اس کے بعد اب فلسطینیوں کے لیے باعزت مذاکرات کا کوئی راستہ رہا نہیں ہے۔ یعنی اس سے پہلے مشرق وسطی میں جو ماہرین تھے، آپ دیکھو جمی کارٹر نے اپنی کتابوں میں لکھا، ان کا خیال تھا کہ فلسطین اور اسرائیل جب کسی متفق امن فارمولے پہ متفق ہو جائیں تب ہم مشرق یروشلم کو فلسطینیوں کا دارالحکومت بنایا جا سکتا ہے، جس میں مسجد اقصی، گنبد صخرہ شامل ہے، جبکہ مغربی جو یروشلم ہے جس کے اندر دیواریں گری ہے وہ اسرائیل کے دارالحکومت ہو جاتا، اس طرح ایک اچھا ایک باعزت فیصلہ ہو سکتا تھا۔ لیکن اب چونکہ یہ فیصلہ کر دیا امریکی حکومت نے، اسے تسلیم کر لیا ہے، تو اب اس کے بعد میرا خیال ہے کہ بظاہر کم از کم مستقبل قریب میں ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی جس کے اندر جو ہے وہ فلسطینیوں کو مذاکرات کی میز پہ لایا جائے۔ اب پین صاحب کا وزٹ کیا نتیجہ لائے گا، مجھے کم از کم اس سے بہت زیادہ امید نہیں ہے، کہ اس لیے کہ خود جو مصری صدر ہیں وہ بھی اپنے عوام کے طرف سے شدید دباؤ میں، اس وقت عوام رائے عامہ جو ہے عرب دنیا کی وہ شدید خلاف ہے امریکہ کے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس دورے کا امن کے تعلق سے کوئی اثر پڑ سکے گا۔
بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب، اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں گلرخ، اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔